السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. رمضان مبارک کے بعد کی زندگی، اس کے حوالے سے کچھ باتیں عید الفطر کے جو خطبے کی گفتگو تھی اس میں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ماہ رمضان کے عطا ہو جانے پر ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے روزے جو اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائے، اس کا ایک اہم تقاضا یہ بیان ہوا، یہ مقصد یہ بیان ہوا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے. حاصل کلام یہ ہے کہ ایک مہینے کی مشقت بھری عبادت کا حاصل یہ ہے کہ بندہ اب حرام سے اپنے آپ کو بچانے والا بن جائے. یہ ہے رمضان مبارک کے روزوں کی قبولیت کی ایک ظاہری علامت کہ میری آپ کی زندگی میں کچھ تو تبدیلی واقع ہو، اور اس کا کم از کم تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو حرام سے، گناہوں سے بچانے والے بن جائیں. حرام کا معاملہ صرف کمائی میں نہیں ہوتا، یہ جو اخلاقی برائیاں ہیں، تکبر ہے، حسد ہے، اسی طرح بغض ہے، عداوت ہے، پھر یہ کہ دوسروں کی چغلی لگانا ہے، دوسروں کی غیبت کرنا ہے، دوسروں کا لعنتان کرنا ہے، دوسروں کو گالیاں دینا ہے، دوسروں کی عزت سے کھیلنا ہے، یہ بھی حلال تو نہیں ہے نا، یہ بھی حرام ہے. اسی طرح حقوق العباد کے معاملات ہیں، بندوں کا حق مارنا، حق تلفی کرنا، کسی کا مال جوڑنا، کسی کا حق نہیں لینا، وراثت میں کسی کا حق مار لینا وغیرہ وغیرہ، یہ جتنے امور ہیں یہ حرام ہے، یعنی ان کے اندر جو پامالی ہو رہی ہے حقوق کی، یہ حرام ہے. چنانچہ اب رمضان مبارک کے بعد اس بات پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میری اور آپ کی زندگی میں کچھ تبدیلی واقع ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور اب گناہوں سے بچنے کا ہمارا کس قدر ارادہ ہے. پھر تیسری بات یہ کہ ماہ رمضان مبارک کا جو عظیم ترین تحفہ ہے وہ قرآن کریم ہے. اللہ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی، اس کی ہمیں تلاوت بھی کی، کئی ساتھیوں نے کئی کئی مرتبہ قرآن حکیم کی تلاوت کی تکمیل فرمائی، الحمدللہ. تراویح میں ہم نے قرآن سنا، الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے. اب یہ کہ ماہ رمضان کے بعد بھی اس کی تلاوت، اسی طرح پھر آگے بڑھ کر ثواب سے آگے بڑھ کر یہ ہدایت کی کتاب ہے. جمعے کے جو خطبات ماہ رمضان میں رہے، تقریباً 2 یا 2.5 جمعے کے جو خطبات تھے کم و بیش، وہ ہم نے اسی موضوع پر آپ کے سامنے رکھے کہ یہ قرآن چاہتا ہے کہ اس پر ایمان بھی رکھا جائے، اس کی باقاعدہ تلاوت بھی ہو، اس کو سمجھنے کا بھی اہتمام ہو، اس کے احکام پر عمل کی بھی کوشش ہو، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کا بھی اہتمام کیا جائے. اب اس تعلق سے ہمیں کوشش کرنی، تلاوت کا بھی معمول اختیار کریں، اگر تجوید کے مسائل ہیں، تلاوت میں کمی کوتاہی، تو اس کو درست کرنے کی کوشش کریں. کچھ عرصے قبل یہاں مسجد میں الحمدللہ بالغان کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی تعلیم کا حلقہ قائم کیا گیا تھا، اور اگر محلے والے چاہیں گے تو باہمی مشاورت سے مسجد کی جو بھی انتظامیہ ہے وہ طے کرے گی اس بات کو. لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ اگر ہماری تلاوت میں کمی کوتاہی تو اس کو ہم دور کرنے کا اہتمام کریں. پھر قرآن حکیم کی مجالس ہیں، دروس قرآن کے حلقے ہیں، ان میں شامل ہونے کی کوشش کریں. اپنے بچوں کے لیے اپنے گھروں میں کوئی نہ کوئی تربیت کا اہتمام کیا جائے، اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تب قرآن رمضان کا تحفہ ہے، رمضان تو چلا گیا ہے مگر اپنا تحفہ قرآن حکیم ہمیں عطا کر گیا، اس کے ساتھ جڑے رہنے کا معاملہ، اس کی طرف توجہ کا معاملہ. پھر غور فرمائی کہ ماہ رمضان میں ہم خوب اللہ کے حضور جھکے، ہم نے اللہ کے حضور گڑگڑا کر دعائیں کی ہیں، استغفار کا اہتمام کیا، حالانکہ رمضان شریف میں تو نیکیوں کا اہتمام زیادہ تھا الحمدللہ، تب بھی استغفار بہت ہو رہا تھا. اب رمضان شریف کے بعد کا معاملہ کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے، تو کس قدر رجوع اللہ کی، اللہ کی طرف پلٹنے کی، اللہ کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. پانچویں بات یہ ہے کہ رمضان مبارک کے بعد نمازوں کی کیفیت کیا ہے. جمعے کی عید کے خطبے میں بھی عرض کیا، اور اب دوبارہ جمعے کی تقریر میں بھی ذکر کر رہا ہوں کہ مساجد میں تو تعداد کم ہو گئی لوگوں کی، کیوں بھائی، اللہ اللہ نہ رہا کیا معاذ اللہ، کیا نماز کا حکم لازم نہ رہا ہم پر؟ جس اللہ سبحانہ وتعالی کے رمضان میں جھک رہے تھے کیا اس کا حکم ختم ہو گیا نماز کے بارے میں؟ بلکہ دل عجیب بات ہے، ذرا تلخ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے، کئی مسجدیں بھی روتی ہوں گی اللہ کے حضور کہ اللہ تیرے نمازی بندے کہاں چلے گئے، خوب آبادی تھی رمضان مبارک میں، مسجدیں چھوٹی پڑ گئی تھیں، بعض اوقات جمعے میں تو باہر باہر صفے بچھانا پڑتی تھی جی، اور اب یہ ہے کہ نمازیں ادا ہو رہی ہیں، پکار تو لگ رہی ہے اللہ کی طرف سے مگر نمازی پتہ نہیں کہاں چلے گئے، تو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اب میری اور آپ کی نمازوں کی کیفیت کیا ہے۔ پھر ماہ رمضان کو حضور نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ شہر المواسات، اس کا تذکرہ رمضان مبارک کی گفتگو میں بھی رہا کہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ مواسات، ہمدردی کا، غمخاری کا مہینہ ہے۔ ہم خود بھوک سے گزرے ہیں، پیاس سے گزرے ہیں، ہمیں پتہ چلا کہ پیاس کیسا ستاتی ہے، یعنی پریشان کرتی ہے بندے کو، بھوک کیسے ستاتی ہے، پریشان کرتی ہے۔ اب مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ، ایک تو ماہ رمضان ہے، خوب انفاق ہوا، صدقات اور زکات بھی پیش کی گئی اللہ کے راہ میں، صدقہ فطر بھی ہم نے ادا کیا، لیکن مخلوق کی حاجت تو پورا سال رہتی ہے۔ یہ بھی جو ایک تصور ہے نا کہ بس رمضان میں ہم نے زکات دے دی، رمضان میں ہم نے صدقات دے دی ہے، بھی بہت اچھی بات ہے، اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ کی مخلوق کی جو حاجات ہیں وہ صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے بعد ہے، بلکہ رمضان میں تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب ہم کسی کو کچھ دینے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کافی ہے میرے پاس، کھانا پینا ان کی حاجت نہیں، ہو سکتا ہے کسی کی بیماری کا مسئلہ ہو جی، کسی یتیم کی کفالت کا مسئلہ ہو، کسی کا بچہ اسکول جانے والا اور اس کی فیس کا مسئلہ ہو، کسی کے علاج کا معاملہ ہو، تو اب بہرحال یہ مواسات کا جذبہ، ہمدردی کا جذبہ، غمخواری کا جذبہ، یہ رمضان شریف کے بعد بھی جاری رہنا چاہیے۔ پھر اگلی بات، یہ رمضان تو امت کو بیدار کرنے والا مہینہ ہے، ایک مجاہدانہ تربیت جس سے بندوں کو گزارا جاتا ہے۔ اب عید کے دن سے جو گرمی کی شدت ہوئی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ آسانی فرمائے، راحت فرمائے، اللہ سے دعا بھی کر لے اللہ تعالیٰ رحمت والی بارش بھی برسا دے تاکہ گرمی کی شدت کم ہو جائے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ شدت تو ماہ رمضان میں بھی رہی، اس سب کو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے برداشت کیا، یہی رمضان کریم کی برکت ہے۔ اور یہ جو قمری تاریخوں میں اس کا آنا، قمری مہینے کے اعتبار سے روزے کی عبادت کا چلنا، اس میں حکمت یہی ہے، کبھی سردیوں میں رمضان ہوگا، کبھی گرمیوں میں ہوگا، فضاؤں ہو کے باہر لا الہ الا اللہ، ہر موسم میں بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی بندگی کا خوگر ہو جائے، یوز ٹو ہو جائے، قابل ہو جائے، یہ رمضان کی عبادت کا ایک بہت بڑا حاصل۔ بہرحال ایک مجاہدانہ تربیت کیا ہے رمضان مبارک میں؟ کہ بندے کی روحانی ترقی ہو جائے، بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، وہ نفس کا غلام بننے کے بجائے رب العالمین کا بندہ بن جائے جی، وہ اپنی چاہت پر عمل نہ کرے، بھوک لگی مگر کھانا پاک چلے، سردی میں تو بھوک لگتی ہے، گرمی میں پیاس زیادہ لگتی ہے، بھوک لگے تو وہ کھانے کو ہاتھ نہ لگائے، پیاس لگے تو پانی کو ہاتھ نہ لگائے، سب کچھ دستیاب بھی ہے، گھر میں بھی موجود ہے، آفس میں بھی کسی کے موجود ہوگا، کیوں ہاتھ نہیں لگاتا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیسی پیاری تربیت ہے، ساتھ پردوں میں بھی بیٹھا ہوگا تو پانی کو ہاتھ نہیں لگاتا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بھائی وہ اللہ شوال میں بھی دیکھتا ہے، وہ اللہ پوری زندگی دیکھتا ہے، وہ اللہ ہر وقت دیکھتا ہے، وہ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہوا ماں کو میں نما کم تم، تم جہاں کہیں بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے، فینی قریب، اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب، اللہ فرما رہا ہے قرآن حکیم میں بار بار۔ تو اب وہ تربیت کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، میں ساتھ پردوں میں بھی ہوں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھتا ہے، یہ تربیت بندے میں ہونی چاہیے۔ پھر مشقتوں کو جھیلنے کے قابل ہو جائے، یہ ذکر غالباً پہلے کہیں ہوا ہوگا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک دیکھیے، تو وہاں رمضان میں بدر کا میدان بھی سجا، کیونکہ جب وہ میدان سجا تو روزے توڑوا دیے گئے، ہاں جب وہ میدان سجا تو روزہ، کیونکہ بڑے فرض کو ادا کرنا ہے، وہاں رب اپنی جگہ بحث ہے، لیکن رمضان میں بدر کا میدان سجا ہے، فتح مکہ کب ہوئی ہے؟ ماہ رمضان میں ہوئی ہے، اور اسی طریقے پر یہ جو احزاب کا غزوہ سجا ہے، غزوہ احزاب کا میدان سجا ہے، یہ شوال میں سجا ہے 5 ہجری میں، اگر شوال میں سجا تو رمضان میں تیاری بری ہوگی، گویا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے ماہ رمضان کو اگر ہم دیکھیں تو بڑا مشقت والا مہینہ تھا، بڑا مجاہدہ کرنے والا مہینہ تھا، وہاں حق و باطل کے میدان بھی سجے ہیں، اور حق والے حق کی خاطر کھڑے بھی ہوئے، اور مشقتوں کو جھیلا بھی، برداشت بھی کیا ہے۔ پاکستان کب ملا تھا ہمیں رمضان میں؟ اب تو اس نسل کے چند لوگ ہی رہ گئے ہوں گے، ان سے پوچھیں اس وقت رمضان کیسا گزرا ہوگا، اگر 27 شب اللہ نے عطا فرمایا تو پورے مہینے محنت کچھ ہوئی ہوگی کہ نہیں، محنت تو پہلے سے چلی آ رہی تھی، اب تو کس کو کہتے ہیں فائنل بیٹنگ چل رہی ہوگی نا، فائنل اننگ چل رہی ہے، فائنل بیٹنگ چل رہی ہوگی، تو 27 شب میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان عطا فرمایا. تو اس امت کی تاریخ تو بھری ہوئی ہے اس ماہ مبارک کے مجاہدانہ معاملات سے. یہ تو آج ہمارا دور آ گیا ہے کہ ہم نے رمضان شریف کو آرام کا مہینہ سمجھ لیا، مستقل آرام کا. آرام آدمی کرے، مشقت تو ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن مستقل آرام کا مہینہ، مستقل کھانے پینے کا مہینہ. یہ جتنے فوڈ والے ہیں، یعنی جو کھانے پینے کا کام کاج کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھیے رمضان میں خوب ان کی جناب بکری ہو رہی ہوتی. عجیب بات ہے، حالانکہ اس ماہ مبارک میں تو تھوڑا سا جسم کے مقابلے میں روح پر توجہ دینے کا معاملہ زیادہ ہونا چاہیے. ہم نے دیکھا بھائی وہ فلاں برانڈ والے نے بھی، کسی کا نام میں نہیں لیتا، خامہ خام مارکیٹنگ ہوگی، فلاں ریسٹورینٹ والے نے، فلاں چین والے نے 500 کی چیز 200 روپے میں، 500 کی چیز 400 روپے میں، 300 کی چیز 150 روپے میں. وہ بھائی کیا انہوں نے اندر دوا خانہ کھول رکھا ہے کیا؟ یہ جتنے ماشاء اللہ آپ لوگوں مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، سب کو پتا ہے، سبھی کما رہے ہیں، تو بانٹ رہی ہے فری کے اندر. یہ تو بس ہماری خبص کو اجاگر کر کے کھینچنے کے چکر میں ہے. وہ 500 والا آئٹم جو ہے وہ 100 بھی نہیں بک رہا تھا، 100 مرتبہ بھی نہیں بک رہا تھا، 250 کر کے بیچا تھا، وہ 500 دفعہ بک گیا، کما تو پھر بھی ہو رہا ہے، اس سے ہمارا دوا خانہ تھوڑی کو رکھا ہے. بس یہ کہ اس مارکیٹنگ کے نام پر ہم کھینچے چلے جاتے، کھینچے چلے جاتے. جناب وہ پہلے افطار ڈنر ہوتے تھے، پھر وہ مڈ نائٹ ڈیلز آنی ہو گئی، پھر وہ سحری کے ڈنر شروع، سحری کا ڈنر کہ جو بھی آپ اس کو کہ وہ شروع ہو گیا. لگے اس کے اندر وہ بھائی آرام کا مہینہ نہیں تھا، یہ کھانے پینے کا فقط نہیں مہینہ نہیں تھا، یہ مجاہدانہ تربیت کا مہینہ تھا. رمضان مبارک کے تعلق سے جو پہلے جمعے میں ہم نے ماہ رمضان کے حوالے سے جو قرآن کا رکوع مطالعہ اس کا کیا تھا، وہ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 183 سے 188 تک 6 آیات. اگر آپ پیچھے سے ترتیب دیکھیں، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے بڑی عمدگی سے اس کو بیان فرمایا رحمت اللہ علیہ. ماہ رمضان میں صرف شاید اشارہ میں کر سکا تھا، تفصیل نہیں آئی تھی. اگر ہم سورۃ البقرہ کی ترتیب کو دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں یہ بھی بتایا کہ نیک لوگ جنگ کے موقع پر بھی صبر کرتے ہیں، وحین البعث، نیک لوگ جنگ کے موقع پر بھی صبر کرتے ہیں. اسی سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ بھی فرما رہا ہے آیت نمبر 196 میں کہ حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے مکمل فرماؤ. وہ بھائی مسلمان تو مدینہ میں بیٹھے، حج کریں تو کیسے کریں، عمرہ کریں تو کیسے کریں؟ نہیں، تمہیں وہاں جانا ہوگا، عمرہ کرنے کے لیے تو وہیں جانا ہوگا، حج ادا کرنے کے لیے تو وہیں جانا ہوگا، مگر وہاں کون بیٹھے؟ وہاں تو مشرکین بیٹھے، تم تو مدینہ میں ہو. اچھا، تو ان سے قبضہ چھڑاؤ. تو قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 193 میں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور جنگ کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین نظام زندگی پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. درمیان میں البقرہ کی آیتیں آ رہی ہیں. 177 میں کہا جنگ کے موقع پر بھی نیک لوگ صبر کرتے ہیں. آیت نمبر 196 میں کہا حج اور عمرہ اللہ کے لیے ادا کرو. اسی طریقے پر آیت نمبر 193 میں کہا کہ جنگ کرو ان کے خلاف، اور درمیان میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو. ہاں، وہ بات ہم نے سمجھی تھی، آپ کو یاد ہوگا، وہ گھوڑے کو روزہ رکھواتے تھے، صوم الفرس کہتے تھے، گھوڑے کو بھوکا پیاسا رکھواتے تھے تاکہ وہ مشقت جھیلنے کے قابل ہو. وہ لفظ قرآن نے صوم کا ہمارے لیے استعمال کیا، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے. اگر قرآن حکیم کی اس ترتیب کو دیکھیں، سورۃ البقرہ کی میں نے چند حوالے دیے، آیت نمبر 177 کو دیکھیں، 183 میں روزے کا بیان دیکھیں، 193 میں قتال کا ذکر دیکھیں، 196 میں حج عمرے کا بیان دیکھیں، تو وہاں جبرا کرنے کے لیے تو بھائی ان سے جنگ کرنا پڑے گی، اور اس جنگ کے لیے مشقت جھیلنے کے لیے تربیت کرنا ہوگی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے روزے ہم پر فرض کیے ہیں. یہ ہے اس ماہ مبارک کی مجاہدانہ تربیت کا ایک بہت بڑا حاصل، کے بندے مومن حق اور باطل کے مارکے کے لیے کھڑا ہو، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے کھڑا ہو، اور جو مشقت اس راہ میں آئیں وہ ان کو جھیلنے کے لیے تیار رہے. اب میں بھی دیکھوں، بات تو بہت بڑی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں بھی کمزور ہوں، آپ بھی دیکھیں، ہم سب دیکھیں، اپنا جائزہ لیں، کیا ہمارے اندر فرق واقع ہوا، کیسی ہماری تربیت ہوئی، جی کتنا ہمارے اندر ضبط نفس پیدا ہوا، اپنی نہیں اللہ کی مرضی اس پر عمل کرنا ہے، اپنی چاہت نہیں اللہ کی چاہت پر عمل کرنا ہے، مشقت اگر آ جائے تو اس کو جھیلنے کے لیے برداشت کرنا ہے. ارے 15 گھنٹے کے روزے ہم نے رکھ لیے، کسی نے 18 گھنٹے کی دنیا کے کسی اور کونے میں رکھ لیے، اتنی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے والا اب گیارہ مہینے اس کا طرز عمل کیسا ہوگا، اس میں صبر کا جذبہ کتنا پیدا ہوگا، اس میں ایثار کا جذبہ کتنا پیدا ہوگا، اللہ کی خاطر سب کچھ جھیلنے برداشت کرنے کا جذبہ کتنا پیدا ہوگا، اور حق و باطل کے مارکے میں کھڑا ہونے کے لیے دین کی دعوت کا عمل، دین کی جد و جہد کا عمل، دین کی سربلندی کی محنت، اس کے لیے وہ کتنا کھڑا ہوگا۔ یہ ہے رمضان مبارک کا ایک پیغام جو میرے اور آپ کے سامنے رہنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی سی بات میں چاہتا ہوں کہ جمعۃ المبارک کے حوالے سے ہمارے سامنے آ جائے، پھر اگلی نشست یعنی اگلے جملے سے سورۃ حجرات کا مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ بہت قیمتی سورۃ ہے قرآن حکیم کی، تفصیل کا آئندہ جمعے بیان کریں گے۔ سورۃ فتح تک ہم نے مطالعے کی تکمیل کی، اکثر ساتھیوں کے علم میں سوائے وہ کہ جو آج چھٹی ہے تو یہاں پر ہے، ورنہ دروائز اپنے آفیسز میں ہوتے ہیں، کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے برسوں ہو گئے جمعے کی اس گفتگو میں قرآن حکیم کا سلسلے بعد مطالعہ ہی جاری ہے۔ ہاں کوئی موقع آتا ہے تو اس پر بھی کلام ہو جاتا ہے، کوئی ایشو اٹھتا ہے تو اس پر بھی کچھ کلام ہو جاتا ہے، لیکن سلسلے بار قرآن حکیم کا مطالعہ اللہ کی توفیق سے جاری ہے، جس کے ذیل میں آئندہ جمعے سے انشاءاللہ ہم سورۃ الحجرات کا مطالعہ کریں گے۔ بہت قیمتی بہت جامع سورت ہے قرآن کی۔ اور بہرحال پاکستان میں بہت ساری یونیورسٹیز میں، پرائیویٹ سیکٹر میں بہت ساری جو بورڈز ہیں جو گریجویشن کے ایگزامس دیتے ہیں، سندھ میں ہو، پنجاب میں ہو، کے پی کے میں ہو، اکثر کے بورڈز میں یہ گریجویشن کے سلیبس میں سورۃ الحجرات شامل بھی ہے۔ اسلامی ریاست کے لیے رہنمائی، مسلمانوں کو جوڑنے والی چیزیں کیا ہے، مسلمانوں کو توڑنے والی چیزیں کیا ہے اس کا بیان، پھر مسلمانوں کے آپس کے اندر جو ناراضگیاں ہو جاتی ہیں اسے دور کرنے کے لیے صلح کی اہمیت اس کا بیان، حقیقی ایمان والے کون ہیں، حقیقی ایمان ہوتا کیا ہے، حقیقی ایمان کسی کے دل میں ہوگا تو عمل میں کیا دکھائی دے گا، ایک اسلامی ریاست اگر ہو تو اس کا اصل اصول کیا ہوگا، بالادستی کس کی مانی جائے گی وہاں پر، پھر ایک اسلامی ریاست کا غیر مسلم معاشروں سے اگر تعلق قائم ہوگا تو کس بنیاد پر قائم ہوگا، ایک عالمگیر سطح پر اگر ہم اتحاد برپا کرنا چاہیں کسی درجے میں تو اس کی بنیاد کیا ہو سکتی ہے، یہ سارے مباحث سورۃ الحجرات میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ اب آئیے جمعۃ المبارک کے تعلق سے، اس کے بارے میں تو آپ اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں سورۃ الجمعہ بھی ہے، میں اس کی آیات کا حوالہ بھی دیا، یعنی ابتدا میں معاف کیجیے گا تلاوت بھی کی، کبھی کبھی جمعے بھی اس کا دوسرے رکوع تلاوت کیا جاتا ہے۔ تو ایک تو سورۃ جمعہ ہے جمعے ہی کے نام سے، جس کے دوسرے رکوع میں جمعۃ المبارک کی حاضری کے حوالے سے رہنمائی عطا کی گئی، تھوڑا ذکر ابھی کریں گے انشاءاللہ۔ بہت ساری تفصیلات احادیث مبارکہ میں آتی ہیں، مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ہر امت کو جمعہ ہی دیا گیا تھا، یہود کو بھی نصارہ کو بھی، یہود نے وہ لے لیا ہفتہ اور نصارہ نے لے لیا جو ہے وہ اتوار کو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ہم نے اس کی اہمیت کو اور عظمت کو برقرار رکھا، یہ حضور فرما رہے علیہ السلام۔ اب امتیوں کو چاہیے کہ حضور کے نام کی لاج رکھیں اور حضور کی بات کی لاج رکھیں کہ ہم نے اس جمعے کو ہی اختیار کیا ہے۔ پھر حضور نبی اکرم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا اسی دن آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اسی دن وہ جنت سے نکالے گئے، اسی دن وہ زمین پر اتارے گئے، اسی دن قیامت بھی برپا ہوگی، اور بھی کئی واقعات ہیں جن کا ذکر احادیث سے مبارکہ میں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ فرشتے جمعے کے دن سے لرستے ہیں، زمین لرستی ہے، پہاڑ لرستے ہیں کہ اس دن میں قیامت واقع ہوگی۔ اللہ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بندہ اچھی طرح غسل کرتا ہے، جو مناسب نئے ضروری نہیں، صاف ستھرے کپڑے پہن کر آتا ہے اور مسجد میں اول وقت آنے کی کوشش کرتا ہے، جمعہ ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک کے اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ محدثین نے اور علماء نے وضاحت فرمائی کہ جب ان اعمال کا ذکر آتا ہے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اکثر اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے سچی توبہ، اللہ کے حق میں کوئی ڈنڈی ماری، مثلا کسی نے زکات ادا نہیں کی چند سال کی، حج فرض ادا نہیں کی تو ادا کرنا پڑے گا، اسی طریقے پر نماز ذمہ ہے تو احناف کی رائے کہ نمازیں بھی اس کو ادا کرنی پڑیں گی، پھر یہ کہ اگر بندوں کا حق مارا ہے، کسی کا پیسہ ہڑپ کیا ہوا ہے تو لوٹانا پڑے گا، یہ سچی توبہ کے تقاضے صغیرہ کے بارے میں، کبیرہ کے بارے میں معاف کیجیے گا۔ تو کبیرہ گناہوں کے معاملات میں تو سچی توبہ ضروری ہے، صغیرہ گناہوں کے بارے میں قرآن بھی کہتا ہے ان الحسناتی یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. تو بندہ جو ایک قدم اٹھا کر مسجد کی طرف آتا ہے, ایک ایک قدم پر اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں, ایک ایک درجہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اس کا بلند فرماتے ہیں. ہاں یہ ذکر پہلے غالباً یہاں شاید آیا ہوگا کہ عورتوں پر جمعہ فرض نہیں ہے, وہ اپنے گھر میں ظہر ادا کریں گی. کہیں خال خال کے ہوتا ہے, جیسے حرمین میں انتظام ہوتا ہے, خواتین نے ادا کر لی تو ادا ہو جائے گی, لیکن عورتوں پر جمعہ فرض نہیں. ان کو سمجھا دینا چاہیے, ورنہ وہ اللہ کی بندیاں گئیں گی, ہمارے اجر کا کیا بنے گا. اس کو بھی بلکہ سنیں اور عورتوں تک اس بات کو پہنچائیں. ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت اسماء, یہ حضرت معاذ بن جبل بہت مشہور صحابی رضی اللہ عنہ کی پھوپھی زاد بہن, اور وہ حضور کے پاس تشریف لائیں اور سنیے ان کا مقدمہ کیا انہوں نے پیش کیا. یا رسول اللہ علیہ السلام, مجھے عورتوں نے اپنا امیر بنا کر, یعنی ذمہ دار بنا کر بھیجا, نمائندہ بنا کر بھیجا ہے, اور عورتوں کا یہ مقدمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ عورتیں یہ کہتی ہیں کہ مردوں کو دیکھیں, یہ جماعت کی نماز میں بھی جاتے ہیں, جمعے میں بھی جاتے ہیں, جہاد و قتال میں بھی جاتے ہیں, اتنا اجر لے جاتے ہیں. ہم گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں, گھر گھر رسی کے کام کرتی ہیں, ان کے بچوں کو پالتی ہیں, ہم تو اجر میں پیچھے رہتے ہیں. اس وقت کی صحابیات کا ذہن میں سوال کیا تھا, وہ ان خاتون نے پیش کر دیا. باہر نکلنے کی بات نہیں ہو رہی, اجر کی بات ہو رہی, اجر کی بات ہو رہی, اجر کی بات میں پیچھے رہ گئے. تو حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اس بات کو, اس مقدمے کو اتنا پسند فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ, تم میں سے آج تک کسی نے عورتوں کے مقدمے کی اتنی پیاری ترجمانی کبھی سنی؟ عرض کیا رسول اللہ, نہیں سنی. پھر آپ نے حضرت اسماء سے کہا رضی اللہ تعالی عنہا کہ تم میری نمائندہ بن کر جاؤ اور ان عورتوں سے کہو, تمہارا اپنے گھروں میں بیٹھنا, اپنے مردوں کے ساتھ معاملات کو درست رکھنا, ان کے لیے سکون کا راحت کا باعث بننا, ان کے بچوں کی پرورش کرنا, حمل کی تکلیف کو جھیلنا, پرورش کرنا, اس میں اللہ تمہیں وہی اجر عطا فرمائے گا جو باہر مردوں کو جمعے میں, جنازے میں, عید میں, جہاد و قتال کے میدان میں دیتا ہے. عورت کے لیے جنت کا حصول آسان ہو, یہ بتانے کی ضرورت بھی ہے کہ حضور نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو جائے اللہ اسے جنت میں اختیار دے گا کل, کہ جس دروازے سے چاہے یہ عورت داخل ہو. سبحان اللہ, تو کہنا ذرا زور سے اور جا کے عورتوں کو سمجھائیں, لیکن آگے ذرا سوچیں بھی ذرا. کسی معروف حد تک ہم نے معروف حد تک حدیث میں یہ نہیں پڑھا کہ جس شوہر سے اس کی بیوی راضی ہو گئی تو جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہوگا؟ نہیں. کیوں؟ مردوں پر ذمہ داریاں زیادہ ہیں, گھر کی ذمہ داری فقط نہیں, امت والی ذمہ داری بھی, کام زیادہ کر دیں مردوں نے, عورتوں پر ذمہ دائرہ کم رکھا ہے, ذمہ داری دائرہ کار کے دماغ سے رکھی, جنت کا حصول آسان رکھا ہے. مردوں پر ذمہ داریاں زیادہ ہیں بھائی, ذہن میں رکھیے گا. بہرحال تو اس تعلق سے نرس کرا تھا کہ عورتوں پر جمعے کی حاضری لازم نہیں, کہیں اگر انہوں نے ادا کر لیا پردے کے اہتمام کے ساتھ تو ادا ہو گیا, وہ ایک بات الگ ہے, لیکن لازم نہیں ہے. تو بات مردوں کی ہو رہی تھی کہ حضور نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو پورے اہتمام کے ساتھ آتا ہے اللہ ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. پھر حضور نبی اکرم علیہ السلام کی وہ حدیث میں جو عید کے دن بھی کسی ساتھی نے کہا کہ شاید یہاں پر یا کسی اور مقام پر کے توجہ دلانے کا, ہم تو توجہ دلاتے ہیں, اب ہو سکتا ہے اس ساتھی کسی اور علاقے میں رہتے ہو یا کبھی کبھی یہاں پر آتے ہو, وہ جو حضور نے فرمایا کہ جو اول اول آئے گا اس کو کتنا اجر ملے گا بھائی؟ اونٹ کی قربانی. اور مجھے ماشاءاللہ خوشی ہے, میں نے تو آج جان بوجھ کے تھوڑا تقریر دیر سے شروع کی ہے, عید کا تیسرا دن بھی, تھوڑا گرمی کی شدت بھی ہے, مگر کافی ساتھی وقت پر, بلکہ وقت سے پہلے موجود تھے. اللہ اور ہمیں اس میں ذوق و شوق مزید عطا فرمائے. تو بھارت جو اول اول آتا ہے, حضور نے فرمایا علیہ السلام کے ایک اونٹ جیسے کہ اس نے اللہ کے راہ میں نحر کیا ہو, قربان کیا ہو, تھوڑا دیر میں آنے والا ایک گائے اس نے اللہ کے راہ میں پیش کی, پھر تھوڑا دیر میں آنے والا ایک بھیڑ اس نے اللہ کے راہ میں پیش کی, پھر تھوڑا دیر میں آنے والا ایک مرغی اس نے صدقہ کی, اور دیر میں آنے والا ایک انڈا اس نے اللہ کے راہ میں صدقہ کیا ہے. اس کے بعد جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو فرشتے اپنا رجسٹر بند کر لیتے ہیں. اب کوئی بس جمعہ ادا ہوگا, اجر اجر کوئی نہیں, ادا ہوگا جمعہ ادا ہوگا, لیکن جو مطلوب ہے وہ اول آنا. اور ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے میرے بھائی؟ ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ ہمیں عربی نہیں آتی, اس لیے یہاں عربی کا خطبہ 3 منٹ کا ہوتا ہے, 2.5 منٹ کا, 3 منٹ کا, 3.5 منٹ کا, کہیں اور ہوں گے تو 4 منٹ کا ہوگا. بس عالم عرب میں جائیں تو کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ 25 منٹ کا ہوتا ہے, آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے. کیوں بھائی؟ وہاں لوگوں کو عربی سمجھ آتی ہیں. تو ہمارے لیے کون سا زیادہ اہم ہوا معاملہ؟ بولے نا, اردو والا. اگر کہیں پنجابی میں تو پنجابی والا, کہ انگریزی میں تو انگریزی والا. کیوں؟ وہ سمجھ میں آئے گا. جمعے کو جمعہ بنانے والی شے خطبہ ہے, اور عربی ہمیں سمجھ نہیں آتی, اس لیے یہاں پہ علماء نے دو تین منٹ کا کر دیا, چار منٹ کا کر دیا, اور تقریر کر دی کہیں آدھے گھنٹے کی, کہیں بیس منٹ کی, کہیں پچیس منٹ کی. اس میں آؤ بھائی, عجب اس میں ہے, ورنہ پھر کسی ایسی جگہ جائیں گا کراچی میں ہو تو جائیں جہاں آدھے گھنٹے کی عربی میں خطبہ دیا جاتا ہے وہاں چلے جائیں, نہیں ہے نا. اس لیے کہ یہاں اردو سمجھ آتی ہے لوگوں کو, عربی سمجھ نہیں آتی. ورنہ عالم عرب میں جائیں گے تو خطبہ کب شروع ہو جاتا ہے, وہ تو آدھے گھنٹے کا خطبہ ہوتا ہے, تو پہنچیں گے نا ٹائم پر. تو ہمارے اعتبار سے بھائی یہ جو اردو میں تقریر ہوتی ہے اس میں آنا چاہیے, اس کا اجر ہے اصل, اور انتہائی ادب سے. سب سے زیادہ نیند لوگوں کو کب آتی ہے؟ عربی خطبے میں آتی, سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, اسی لیے مختصر کر دیا بھائی, اسی لیے مختصر کر دیا کہ وہ سمجھ نہیں آتی لوگوں کو. ہاں چلی سنت کا معاملہ چلا رہا ہے وہ بھی جاری رہے, لیکن اصل ہے جو بیس پچیس تیس منٹ کا خطاب اردو میں ہوتا ہے اس میں حاضر ہونا چاہیے, تاکہ ہفتے بھر کی غفلت دور ہو جائے, واضح نصیحت ہو, اللہ کا کلام, اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات ہمارے علم میں آئے, غفلتیں دور ہوں, اس پیغام لے کر جائیں اور اس کے تقاضوں پر عمل بھی کریں. پھر اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خطبے کی جزیات ہمیں ملی ہیں وہ چار پانچ باتیں ہیں. یعنی کبھی ہوتا ہے کہ بھائی کسی علاقے میں گئے جمعے کا, چند افراد میں مل کے جمعے کا اہتمام کر سکتے, ہو جائے گا تو بڑے پریشان ہوتے بھائی کتنا لمبا چوڑا خطبہ ہونا چاہیے. خطبے میں اللہ کی حمد و ثنا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف, قرآن حکیم سے کچھ وعظ و نصیحت, اور امت کے لیے دعا کا اہتمام. یہ چار پانچ موٹی موٹی باتیں ہیں جس سے خطبے کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں. اللہ کی حمد و ثنا, نبی اکرم علیہ السلام پر درود شریف, کچھ وعظ قرآن حکیم سے, اور امت کے لیے سب مسلمانوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام. بس. اور ایک اہم بات جو آخری بات عرض کر رہا ہوں, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعہ کا خطبہ کیا تھا؟ کان یقرأ القرآن ویذکر الناس. ابو داؤد شریف کی روایت ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن پڑھتے اور قرآن کے ذریعے نصیحت فرماتے, قرآن پڑھتے اور قرآن کے ذریعے نصیحت فرماتے. اسی کو ہم نے اختیار کیا ہے, برسوں ہو گئے اللہ کے توفیق سے قرآن حکیم کو ہی بیان کیا جاتا ہے, اور یقینا ساتھ ساتھ احادیث شریفہ بھی. تو یہ حضور کا خطبہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کے دن, اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن حکیم کے ذریعے وعظ و نصیحت کا اہتمام فرماتے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جمعے کی حاضری جو ہے وہ بھی قبول فرمائے, اور ذوق و شوق کے ساتھ. اس وقت بہت سے ساتھی چھٹی پر اس لحاظ یہاں پر ہے, لیکن جب ہم ورکنگ ڈیز لوٹے جس علاقے میں بھی ہوں جمعے کا اہتمام ہونا چاہیے. باقاعدہ آدمی جلد پہنچے, جو آفس وغیرہ جا رہا ہو تو صبح ہی تیار ہو کے جائے گا, غسل کا اہتمام ہے, جو مناسب صاف ستھرے کپڑے وہ پہنے آدمی, خوشبو کا اہتمام کرے, مسواک ہے, دانتوں کی صفائی کا اہتمام ہے, پر وقت پہنچنے کی کوشش کرے تاکہ لگے کہ جمعے کا اہتمام ہو رہا ہے. پھر کسی اور موقع پر یہ جو سورہ جمعہ کا دوسرا رکوع ہے اس کا بھی مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.